لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کی تقریر ہوئی مفصل، تو آج اس تقریر ہی کے بارے میں مجھے کچھ عرض کرنا ہے. یہ جو ایک بہت اہم خطاب صدر پاکستان اور چیف ایگزیکٹو اور کمانڈنٹ چیف جو کئی کئی ٹوپیوں کے حامل ہیں ہمارے صدر مشرف صاحب، ان کا ہوا ہے 12 تاریخ کو، 12 جنوری کو، اس کا اصل شان نزول اور اصل مسئلہ وہ تو یہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان اور ہندوستان کی تقریباً 55 سالہ تاریخ جو ہے اس کے دوران جو عظیم ترین اجتماع اپنی فوجوں کا ہماری سرحدوں پر لا کر کر دیا، اس سے جو دباؤ پڑا ہے، اصل میں شان نزول وہ دباؤ ہے. چاہے لاکھ ہم کہتے رہے کہ ہم یہ کسی کے دباؤ کے تحت نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اپنی اصلاحات کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، یقیناً اس میں بعض چیزیں انہوں نے ایسی بھی شامل کر دی ہیں برائے بیت کہ جن کا تعلق اس دباؤ سے نہیں ہے، اور اس ضمن میں پہلے سے بھی کچھ اقدامات مشرف صاحب کر رہے تھے اور کچھ اور حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں، لیکن اس تقریر کا اصل شان نزول وہی ہے، وہ دباؤ جو کہ پڑا ہے ہم پر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنا عظیم اجتماع، اگر میرے حافظہ ٹھوکر نہیں کھا رہا ہے تو کل 37 ڈویژن فوج میں سے 35 ڈویژن اس وقت انڈیا کے جو ہیں وہ پاکستان کے بارڈر پر ہیں. اتنا بڑا کبھی نہیں ہوا کہ مشرق کے جو ان کے علاقے ہیں، نارتھ ایسٹ کے بہت ڈسٹرب علاقے، وہاں سے بھی فوج بلا لی گئی اور پوری کی پوری فوج جو ہے پوری اپنے تمام پیرافرنیلیا کے ساتھ جو ہے پاکستان کے بارڈر پر لا کر کھڑی کر دی گئی. اس اعتبار سے ہم چاہے لاکھ کہتے رہیں کہ یہ ہمارا اوپر کوئی اس کا اثر نہیں ہے، کوئی دباؤ میں ہم یہ کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ دباؤ ہی میں ہم نے فیصلہ کیا. اور اس میں اصل جو بات کرنے کی تھی وہ ایک ہی تھی، اور وہ یہ کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد پر پابندی لگا دی گئی اور اس کے کارکنوں پر، اس کے آفیسز پر کریک ڈاؤن جو ہے فوراً اس کے بعد شروع ہو گیا. 2000 سے زائد لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں، سینکڑوں دفاتر بند کیے جا چکے ہیں، ان کے چندے جمع کرنے کا جو سارا نظام تھا وہ شٹر کیا گیا ہے، اس پر عملی کارروائی بھی کی گئی، اس میں کوئی شک نہیں. باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو تھا اصل مسئلہ، باقی جو مسائل ہیں وہ زیب داستان کے لیے بڑھا بھی دیتے ہیں، کچھ زیب داستان کے لیے اس میں کچھ شامل کر لیے گئے ہیں. بہرحال میں سب سے پہلے تو اسی اہم مسئلے کے بارے میں گفتگو کروں گا. اگرچہ جہاں تک صدر مشرف صاحب کی ذات کا تعلق ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ ان کے لیے بڑی ذاتی حزیمت اور بڑی رسوا کن پسپائی کا مظہر ہے، اس لیے کہ وہی پہلے پاکستانی حکمران ہیں کہ جنہوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑی خود اعتمادی کے ساتھ یہ کہا کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ جہاد حریت ہے، وہ فریڈم فائٹرز ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں. یہ بات ان سے پہلے کسی اور پاکستانی حکمران کو نہیں سوجی تھی، اور کسی نے اتنے اعتماد کے ساتھ کھل کر دھڑلے کے ساتھ یہ بات نہیں کی تھی. لیکن یہ کہ اب جو صورتحال بنی ہے کہ انہوں نے جہاد حریت سے بالکل پسپائی اختیار کر لی. جہاد کی ڈیفینیشن بھی جو بعد میں بیان کی ہے ضمنی طور پر اس میں جہاد حریت کا نام ہی نہیں، گویا کہ توبہ کی ہے اس میں بالکل، توبتاً نصوح، بالکل پاک توبہ، صاف توبہ، کہ جس میں کہ جہاد حریت کا جو ہے انہوں نے سرے سے معاملہ ختم کر دیا. اور یہ کہ اب مسئلہ کشمیر کا ایک دور جو شروع ہوا تھا اصل میں جہاد افغانستان کے فال آؤٹ سے، یہ نوٹ کر لیجیے، شروع کیسے ہوا تھا یہ کہ در حقیقت جہاد افغانستان جب ہوا تھا موسیوں کے خلاف، اور اس میں بڑا غلغلہ بلند ہوا تھا، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے تحت جو ہے پورے عالم اسلام سے سمٹ کر لوگ آئے وہاں پر، جمع ہوئے تمام ممالک سے لوگ آ گئے، انہوں نے وہاں قربانیاں دیں، جانیں دیں، اور وہ وہاں پہ مجاہدین کی حیثیت سے شریک ہوئے افغانوں کے ساتھ. اب اس کے بعد جب وہ مسئلہ جو ہے حل ہو گیا اور جو فوجیں تھیں روس کی وہ واپس چلی گئیں، تو اب یہ جو باہر سے آنے والے لوگ تھے اور جو پاکستان سے گئے تھے وہاں پر جہاد کرنے کے لیے، ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں رہا کہ اب وہ کیا کریں. اس فراغت کا حل یہ نکلا کہ اب یہی کام کشمیر میں کیا جائے. بلکہ میں اس کے ضمن میں تو واقعہ یہ ہے کہ یہ کہنے کی بھی جرت کروں گا کہ یہ بھی جیسے کہ جہاد افغانستان جو ہے وہ بھی امریکہ کی پشت پناہی سے ہوا تھا، اسی طرح یہ جہاد کشمیر بھی امریکہ کی پشت پناہی سے ہوا. امریکہ یہ چاہتا تھا کہ بھارتی حکومت کو اس درجے پریشان کر دیا جائے، زچ کر دیا جائے، کہ وہ تنگ آ کر، تنگ آمد بجنگ آمد جس کو کہتے ہیں، تنگ آمد تنگ ہو کر اور وہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشن اسمبلی جو ہے یو این او کی جھولی میں ڈال دیں. یو این او کی جھولی میں آ گیا تو گویا کہ امریکہ کے پاس آ گیا، اس کے بعد جو چاہیں گے کریں گے. اس لیے کہ زمانے کی بات ہوتی ہے، یہ زمانہ وہ تھا جبکہ ابھی بھارت جو ہے وہ امریکہ کے اعتبار سے ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہا تھا، کچھ غیر جانبداری، کچھ آزادی، کچھ انڈیپینڈنٹ، کچھ ہماری پالیسی، اور یہ کہ دوسری طرف یہ کہ اس کا بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ یو ایس ایس آر کے ساتھ، روس کے ساتھ تھا. ہم اگر امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بن گئے تھے تو وہ بھی مچھلی نہیں تو کوئی بڑا مچھلا بن گیا، لیکن یہ کہ وہ بن گیا تھا وہ بھی روس کا مچھلا، تو اس حوالے سے وہ برابر کا مسئلہ تھا. لیکن اس وقت جو کوشش تھی امریکہ کی وہ یہ کہ کسی طریقے سے کشمیر اگر علیحدہ ہو جائے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو یہاں پر پاؤں جمانے کا موقع مل جائے گا. یہ زمانہ یاد ہوگا رابن رافیل جو کہ وہاں ہوتی تھی انڈر سیکرٹری آف سٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا، اس نے صاف کہا تھا پاکستان سے ہم آزاد کشمیر بھی لیں گے واپس، گلگت اور شمالی ایریاز بھی لیں گے، اور چین کو جو کچھ علاقہ پاکستان نے دے دیا تھا وہ چین سے واپس لیں گے، اور پھر یہ پورا کشمیر ایک گریٹر کشمیر کی حیثیت سے، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے ابھرے گا. اور اس وقت جو ہے ایک وزیر داخلہ، میں نام ان کا بھول رہا ہوں اس وقت، جو کہ بھارت کے وزیر داخلہ تھے، انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پر یہ کہا تھا کہ امریکہ کی اپنی نیت خراب ہے کشمیر کے معاملے میں. یہ حالات اصل میں تھے جبکہ اس جہاد کشمیر کا معاملہ جو ہے شروع ہوا ہے. بہرحال جہاں تک میرا معاملہ ہے، دیکھیے اس وقت مشرف صاحب کو جو یہ اپنا تھوکا ہوا چاٹنا پڑا ہے، انہوں نے اسے جہاد حریت قرار دیا تھا، اب وہ دام ہی اس کا لینا بھول گئے اور بڑی حزیمت ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا معاملہ اس حزیمت سے کم ہے جو حزیمت کے طالبان کے معاملے میں یو ٹرن کرنے کی شکل میں پرویز مشرف صاحب نے اختیار کیا. وہ پسپائی زیادہ بڑی تھی، 100 گنا زیادہ بڑی تھی. ایک مسلمان ملک کا معاملہ، ایک اسلامی حکومت کا معاملہ، اس کے معاملے میں یو ٹرن لینا، جس کے سپانسرز کی حیثیت سے پاکستان کا نام لیا جاتا تھا، جس کو کہ ہم نے آخری وقت تک تسلیم کیے رکھا، جس کا سفارت خانہ ہمارے ہاں موجود رہا، اس کو اس طریقے سے ایک دم طلاق دے دینا اور اس کے خلاف جو ہے امریکہ کا اعلی کار بن جانا اور اس میں ہر طرح کی امداد امریکہ کا کر دینا، وہ تو بہت بڑا حادثہ ہے ہماری ملی زندگی کا، پوری ملت اسلامی کی تاریخ کی بہت بڑی غداری ہے کہ جو ہم نے اس وقت کی تھی. یہ معاملہ میرے نزدیک اتنا نہیں ہے، اگرچہ پرویز صاحب کا امتحان ابھی آنا ہے، اصل امتحان. آج کی تقریر میں بھی انہوں نے کہا، جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، کہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں وہ ہمیں محفوظ رکھنے ہیں اور ہمارا میزائل پروگرام جو ہے ہمیں اس کو محفوظ رکھنا ہے. لیکن یہ کہ یہ کوئی دن کی بات ہے، جیسے کہ میں نے 16 ستمبر 2001 کو کہہ دیا تھا پرویز صاحب سے رو در رو، کہ یہ آپ جو وقتی طور پر بچنا چاہ رہے ہیں امریکہ کا اعلی کار بن کر تو بچیں گے نہیں، نہ آپ کا کشمیر کاز بچے گا، اور وہ تو ہو گیا، معاملہ یہ ہوا کہ کشمیر کاز تو اب پیچھے ہٹ کر اب وہ جو بھی جہاز افغانستان سے پہلے کا جو مسئلہ تھا وہاں پہنچ گیا ہے، اب تو شملہ معاہدے کی بات ہو رہی ہے، شملہ معاہدے کی روشنی میں اور اس کے مطابق جو اس مسئلے کو حل کیا جائے گا، گویا کہ یہ پوری تاریخ جو ہے تقریباً 20 سال کی وہ اس کی بیچ میں سے نکل جائے گی، شملہ معاہدہ جو ہے وہ اب در حقیقت گرم کرے گا ہمارے مذاکرات کو اور ہماری جو بھی گفتگو ہوگی بھارت کے ساتھ، گویا کہ اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، چونکہ اصل جو ایول فورس ہے اس پورے معاملے میں 11 ستمبر کو امریکہ میں جو کچھ ہوا وہ کروایا اسرائیل نے، موساد نے کروایا، اور اس کا ایک مرحلہ جو ہے جو چاہتا تھا وہ پورا کروا چکا، اسلامی حکومت افغانستان کی اس نے اس کا تحس نحس کر دیا ایک وقت میں، تو آئندہ کیا ہوتا ہے دوبارہ وہ ابھر کر آتے ہو سکتا ہے، یقیناً اس کا امکان موجود ہے، لیکن اس وقت بہرحال وہ ختم ہو گئی، کل عدم ہو گئی۔ اب دوسرا ٹارگیٹ اس کا ہے پاکستان کی ایٹمک صلاحیت، اس لیے کہ جو گریٹ اور گرینڈ کنفرنٹیشن آنے والا ہے مڈل ایسٹ میں، جس کے لیے کہ روز بروز جو ہے ہر دن جو طلوع ہو رہا ہے وہ حالات قریب سے قریب تر آ رہے ہیں، ابھی آپ کو معلوم ہے 6-7 جو ہیں اسرائیلی قتل کر دیے ہیں، ایک خودکش بمباری کرنے والے نے جس نے کہ جا کر وہ بمباری نہیں کی بلکہ باقاعدہ گن سے جو ہے فائرنگ کر کے اور 30-35 کو زخمی کر دیا ہے، اب اس کی ریٹیلیشن میں ہوائی حملہ ہوا ہے فلسطینی علاقوں کے اوپر، یہ سب کچھ ہے، کسی بھی وقت یہ بھڑک کر ایک بہت بڑی جنگ، بڑی کنفلگریشن جو ہے اور جس کو یہ آرمگیڈون کہتے ہیں اس کی شکل اختیار کر لے گی، اور اس کے حوالے سے اسرائیل کو خطرہ اگر ہے تو صرف پاکستان کے ایٹمک اسلحہ سے، اس لیے کہ اس کی زم میں اسرائیل ہے، وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ اس کا یہ ڈنک جو ہے پاکستان کا یہ ڈنک بھی وہ تڑوا نہ دے۔ یہ تو خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ اصل امتحان مشرف صاحب کا اس وقت آئے گا۔ دو معاملات میں تو پسپائی انہوں نے اختیار کی، ہزیمت کا راستہ اختیار کیا، چلیے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اب تیسرا جو معاملہ ہے وہ میرے نزدیک اہم ترین ہوگا خود پاکستان کے بقا اور استحکام کے اعتبار سے۔ بہرحال یہ تو میں نے کہا ہے کہ یہ ذاتی طور پر مشرف صاحب کے لیے یہ معاملہ جو ہے بڑی ذاتی ہزیمت اور پسپائی کا ہے، رسوائی کا ہے، تاہم میرے نزدیک اصولاً یہ فیصلہ درست ہے، اس لیے کہ کشمیر پاکستان کا حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس کو طاقت کے ذریعے سے حاصل کرنے کی صرف ایک شکل ممکن ہو سکتی تھی، اگر ہم نے پاکستان میں اسلامی نظام قائم کیا ہوتا اور اللہ کی مدد ہماری پشت پر ہوتی اور ہمیں یقین ہوتا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو ہم بھارت کو الٹیمیٹم دیتے، ہینڈز آف، جب ہم کہتے ہیں یہ ہماری شہ رگ ہے تو شہ رگ کے اوپر تو آدمی برداشت نہیں کرتا کسی کا ہاتھ دیر تک، یہاں 50 برس ہو گئے شہ رگ ہماری جو اس کے قبضے میں ہے اور ہم کو الٹیمیٹم نہیں دے سکے، ہینڈز آف نہیں کہہ سکے اپنے دشمن کو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری جنگ ہے، اللہ سے ہم صلح کرنے کو تیار نہیں، ساری سودی معیشت ہے، شریعت اسلامی کا نفاذ نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی مدد کے نہ ہونے کی بنا پر ہم یہ جرت مندانہ قدم نہیں اٹھا سکے۔ اگر ہوتا ایسا تو واقعہ یہ ہے کہ پاکستان چیلنج کرتا اور پھر تاریخ میں ایک مرتبہ پھر وہ مثال قائم ہوتی جو تالوت اور جالوت کی جنگ کے ضمن میں سورہ بقرہ ہی میں الفاظ آئے ہیں، کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ، کتنی ہی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے ایک چھوٹی جمعیت جو ہے بڑی بھاری جمعیت کے اوپر فتح یاب ہو گئی اللہ تعالیٰ کے اسم سے، ہمیں کامیابی حاصل ہوتی، لیکن جب ہم نے یہ نہیں کیا ہے بصورت دیگر، اگر آپ یہ چیلنج نہیں کر سکتے تو اور طاقت کے ذریعے سے اور ان ہتھکنڈوں کے ذریعے سے اور کوئی تخریب کاری کے ذریعے سے اور دہشت گردی کے ذریعے سے یہ کام حاصل کر لینا جو ہے یہ احمقانہ خیال ہے، اس کے لیے ہلکے سے ہلکا لفظ احمقانہ ہے، اور یہ وہ بات ہے جو میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، یہ معاملہ جو ہے آج کا نہیں ہے، 20 برس سے میں کہہ رہا ہوں، مولانا مودودی نے 1948 میں کہا تھا اصولی طور پر کہ کسی مسلمان ملک کا کسی دوسرے کا غیر مسلم ملک سے اگر صلح کا معاملہ ہے اور سفارتی تعلقات قائم ہیں تو پھر اس کے خلاف کوئی انڈر ہینڈ طریقے پر اقدام کرنا جائز نہیں ہے، قرآن مجید کا حکم ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو جائے تو جو تمہاری صلح ہے وہ ان کے منہ پر دے مارو کہ اب ہماری اور تمہاری صلح نہیں ہے، پھر اقدام کرو، یہ نہیں کہ اوپر سفارتی تعلقات بھی ہیں اور ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہمارا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ تو فریڈم فائٹرز ہیں، یہ تو فلاں ہیں، اور ہماری تو صرف اخلاقی مدد ہے. یہ سب کے سب جھوٹ، اتنے بڑے بڑے جھوٹ جو ہم بولتے رہے. اور ایک ایسی حکومت کا تصور کیجئے جس کے کہ حکمران جھوٹ بولتے ہو، اندازہ کیجئے تو اس کے بعد برکت کہاں سے آ جائے گی. تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں تھا، غلط تھا. اصلاً بھی یہ کہ اس میں در حقیقت مولانا مودودی نے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہا تھا 48 میں، میں 20 برس سے کہہ رہا ہوں اس حوالے سے یہ جو کچھ ہوا ہے فیصلہ وہ میرے نزدیک درست ہے. مسلمانہ نے کشمیر کا تو یہ حق ہے کہ وہ آزادی یا پاکستان سے الحاق کے لیے کوشش کریں، یہ ان کا حق ہے. اس کے لیے وہ اگر اصولی طور پر کوئی مسلح کارروائی بھی کرے تو اسے حرام نہیں کہا جا سکتا، یہ ان کا حق ہے، خود اختیاری اپنی رائے، جس کا کہ وعدہ بھی کیا تھا بھارت نے اس کے حصول کے لیے. اگرچہ میرے نزدیک سیاسی جدوجہد زیادہ مؤثر بھی ہوتی، کامیاب بھی ہوتی، اگر یہ کہ پوری قوم جو ہے کشمیری متحد ہو جاتی ہے قیادت پر، اور پھر یہ کہ ایک کال کے اوپر لاکھوں کا جلوس نکلتا اور اس پر فائرنگ ہوتی، 100-200 آدمی مارے جاتے تو پوری دنیا میں تہلکہ بن جاتا، جو کہ اس شکل میں نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بھی ایک چلتے ہوئے ٹرک کے اوپر ہینڈ گرینیڈ پھینک دیا، اس سے 5-6 آدمی مر گئے، اب انہوں نے جوابی کارروائی کی، تلاشی لی، پوری آبادی کی، نہیں ملا کوئی، اس پوری آبادی کو جلا کے راک کر دیا. یہ انہوں نے کیا، ریٹیلیشن ہے. یہ کام طریقہ کار جو ہے در حقیقت غلط ہے، اس کے برعکس یہ سیاسی طور پر کام ہونا چاہیے. اور اس صورت میں انفرادی طور پر کوئی مسلمان وہاں جاتے ہیں مدد کے لیے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ کہ اعلانیہ طور پر لشکر بنانا، جیش مرتب کرنا، تربیتی کیمپوں میں تربیت دینا، پھر ان کی جو سرپرستی ہے وہ حکام کے ذریعے سے ہونا. لشکر طیبہ کے جلسے میں گورنر پنجاب جا کر شریک ہوئے تھے، اور مشاہد حسین صاحب وزیر اطلاعات ہوتے تھے، سوسد مرکزی وہ جا کے شریک ہوئے تھے. یہ چاروں کام اعلانیہ پاکستانیوں کی طرف سے، پاکستانی شہریوں کی طرف سے اعلانیہ طور پر، اور پھر یہ کہ باقاعدہ لشکر سازی کر کے، فوج بنا کر، ٹریننگ دے کر، ٹریننگ کیمپ بنا کر، ابھی اس میں وہ شامل نہیں میں کر رہا ہوں کہ سرکاری سرپرستی میں ISI کے امداد سے، اس لیے کہ اس میں بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ تمہارے پاس کون سا یقینی ذریعہ ہے معلومات، اگرچہ اب تو جو کچھ کی قدم اٹھایا ہے مشرف صاحب نے بھارت کے دباؤ کے تحت، تو گویا کہ مان لیا ہے کہ ان کے سارے الزامات درست تھے. اور یہ جو اکراس دی بارڈر جو ٹیررزم کی الفاظ استعمال کرتا تھا، گویا کہ اس کو درست مان لیا گیا ہے، جبکہ وہ کہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے اب کسی آئندہ کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہوگی. تو معلوم ہے اس سے پہلے تھی، آپ نے تسلیم کر لی ہے. بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، وزیر خارجہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو خلاف دستور ہے. ایک ملک میں ایک فوج ہوتی ہے، اس فوج کے ذمہ فرائض ہیں، ڈیفنس کے، جہاد کے، قتال کے، جو بھی آتے ہیں. ہمارا ملک جو ہے اس طرح کا ملک ہے، یہ خلافت راشدہ والا دور نہیں ہے کہ اپنے طور پر جو ہے والنٹیئرز جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، وہ بھی ایک نظم کے تحت کرتے تھے. یہ نہیں کہ اپنے طور پر فیصلہ کر لیا، 100-200 ہزار 2000 آدمی مل گئے، اپنے طور پر فیصلہ کر لیا فرحان ملک پر چڑھائی کرتے تھے، غلط بات ہے. وہ بھی حکومت کے تحت فیصلہ ہوتا تھا، لیکن ظاہر بات ہے وہاں اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، اس لیے عوام ہی میں سے مانگے جاتے تھے والنٹیئرز، کہ اگر محاذ سے مطالبہ آیا ہے کہ 10,000 آدمی اور درکار ہے، 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے جی ہم حاضر ہیں جانے کے لیے، تو باقی سب کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر میں سوئے پاؤں پھیلا کر، ان کو باہر جانے کی ہر ایک کے لیے فرض عین نہیں رہے گا، وہ فرض کفایہ شمار ہو جائے گا. لیکن ظاہر بات ہے کہ اب جو صورت شکل ہے، یا تو فوجی ہے، اور کسی بھی جگہ پر کسی سرکاری یا دینی یا مذہبی جماعت کوئی بھی ہو، سیاسی یا دینی، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہاں پر لشکر بنائے، فوجی ٹریننگ دے، ہتھیار دے. دستور کے خلاف ہے، لیکن بڑا برمحل سوال کیا تھا جب انہوں نے بیان کیا تھا یہ عبدالستار صاحب نے کہ یہ دستور کے خلاف ہے، تو ایک اخبار نے جو ہے اس کے اوپر جو کارٹون بنایا تھا، کب کھلا تجھ پر یہ راز، علامہ اقبال کا شعر ہے یہ، کب کھلا تجھ پر یہ راز انکار سے پہلے کے بعد، یعنی یہ راز آپ پر کھلا کب ہے، جبکہ اعلی حضرت بش کا جو فرمان آ گیا ہے شاہی کہ اب یہ ختم کرو، تب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ کام تو ہم خلاف دستور کر رہے تھے. لیکن اب تک آپ کو یہ یاد ہی نہیں تھا کہ دستور کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ دستور کے مطابق صحیح نہیں ہے. بہرحال اس معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ مسئلہ جہاد کا وہ اب ختم ہوا، جہاد کشمیر سے ہم نے توبہ کر لی، ہاتھ دھو لیے، بس پائی اختیار کر لی. اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ گفت و شرید ہو، آپس میں جو ہے بات چیت ہو، کوئی بین الاقوامی سطح پر اگر کوئی ملک واقعی وہ اپنی اس کی مصلحت میں بھی آ جائے کہ وہ ہمارے درمیان کو مصالحت کرا دے اور کچھ لے دے کر معاملہ طے کرا دے تو ہو جائے گا، ورنہ نہیں. بہرحال اس کے ساتھ جو دوسرا مسئلہ ان کی تقریر میں آیا وہ ہے فرقے وارانہ انتہا پسندی اور اس پر مبنی دہشت گردی اور خون خرابہ. یہ مسئلہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ برائے بیعت اپنی اس تقریر میں لے آئے ہیں، یہ اس تقریر کا اصل موضوع تھا نہیں، اس لیے کہ اس وقت خاص طور پر کوئی خاص دہشت گردی جو ہے مذہبی انتہا پسند گروہوں کے اندر نہیں ہو رہی تھی، مسئلہ تو وہی تھا. لیکن یہ کہ اس کے لیے کیس بنایا ہے انہوں نے کہ ہم دہشت گردی جو ہے وہ جو مذہبی فرقہ واریت کی بنیاد پر ہو رہی ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو انہوں نے طویل اپنا جو ہے پس منظر بیان کیا کہ میں نے 1999 میں بھی یہ کہا تھا اور پھر یہ کہا تھا اور پھر یہ کہا تھا. اور یہ صحیح ہے کہ انہوں نے لشکر جنگوی کو بین کیا اور سپاہ محمد کو بین کیا، تو یہ بھی اقدامات تھے، تو یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے اس زمن میں جو ہے قدم اٹھائے ہیں. اور اس میں اگلا قدم اٹھا دیا ہے سپاہ صحابہ کو بین کرنے کا اور تحریک جعفریہ کو بین کرنے کا. لیکن اس کے معاملے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مواد موجود ہے، وہ آپ نے ایک پھوڑا نکلا ہوا تھا اس پر پولٹس ولٹس باندھ کر اس کو پکا کر مواد بہا دیا، وہ کہیں اور نکلے گا. سوال تو فساد خون کا ہے، خون میں خرابی ہے تو خون کو ٹھیک کیجئے. اندر انفیکشن ہے تو انفیکشن کا جب تک علاج نہیں ہوگا، یا ڈائبٹیز اگر ہے تو کاربنکلز تو نکلیں گے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. لہذا یہ کہ جب تک ڈائبٹیز کا علاج نہیں ہوگا کاربنکلز کا علاج نہیں کیا جا سکتا. اس حوالے سے اصل میں کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ جو اصل اسباب ہیں اس فرقے وارانہ منافرت کے، اگرچہ ہمارے یہاں کہا جا سکتا ہے دیوبندی بریلوی منافرت بھی ہے، لیکن اس بنیاد پر کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی ہے ہمارے ملک میں. زیادہ سے زیادہ اگر ہوا ہے تو کچھ مسجدوں پر تنازعہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دونوں حنفی ہیں، دیوبندی مسلک کے لوگ مسجد بناتے ہیں تو وہ بھی حنفی مسجد ہوتی ہے، اور بریلوی مسلک کے لوگ بھی حنفی ہیں، تو حنفیوں کا آپس میں وہ جھگڑا ہو جاتا ہے، تو وہ بریلوی مکتب فکر جو ہے اس پر قابض ہو گیا، یا کبھی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ جو دیوبندی مکتب فکر ہے وہ اپنے مدارس کے طلبہ کی طاقت کے بل پر انہوں نے اپنا قبضہ برقرار رکھا. یہ تو ہوتا رہا ہے، لیکن یہ کوئی قتل و غارت کری، کوئی ایک دوسرے پر حملے، یہ خون خرابہ نہیں ہوا ہے. خون خرابہ ہوا ہے شیعہ سنی بنیاد پر. اس کا اصل سبب کیا ہے؟ دیکھیے، جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، ان پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، توہین ہوتی ہے، ان کے بارے میں کوئی غلیظ بات کہی جاتی ہے، جب تک اس کا سب جواب نہیں ہوگا اس مرض کا علاج ممکن نہیں. دوسری طرف اگر اہل بیت اور ائمہ اطہار ان کے خلاف بھی کوئی غلط بات ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر بھی بڑی سخت ایکشن لیا جانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں، یہ دوسرا دور تھا ان کا، اس میں ایک موقع پر ایک ریکنسیلیشن کمیٹی بنائی گئی تھی شیعہ سنی مفاہمت کے لیے، اور اس کا مجھے انہوں نے بنا دیا تھا چیئرمین. اور میری جو تجویز تھی وہ کیا تھی کہ جہاں بھی کہیں توہین آمیز مواد چھپے یا بیان کیا جائے اس پر شدید ترین سزا. آپ توہین رسالت کی بنیاد پر موت کی سزا دینے کو تیار ہیں. تو صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اطہار، اصحاب بیت، اہل بیت، ان سب کے بارے میں 14 سال کی سزا دی جانی چاہیے جو شخص بھی بدزبانی کرے، بدگوئی کرے. یہ قانون بننا چاہیے. دوسرے میں نے یہ کہا تھا کہ کسی شخص کو کافر قرار دینے کا کسی کو اختیار نہیں. اگر کسی کے بارے میں کسی کی رائے یہ ہے کہ فلاں فرقہ جو اسلام کے دائرے سے باہر ہے، فیڈرل شریعت کورٹ میں جائے، ثابت کرے، وہ ڈکلیئر کرے. یہ عدالت کا فیصلہ ہے کرنے کا. یہ نہیں ہے کہ کوئی فرقہ اپنے طور پر کسی دوسرے کو کافر قرار دے دے. یہ دو باتیں اگر ہو جائیں تو اس معاملے کا حل ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے. اس میں یہ جان لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں زیادتی اصل میں اہل تشیع کی طرف سے ہے. اہل سنت کو تو اہل بیت سے انتہائی محبت ہے. کون سنی ہوگا جو حضرت علی کی شان میں گستاخی کرے؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی لخت جگر نور چشم ان کے خلاف، یا حضرات حسنین سیدہ شباب اہل الجنہ، کون کرے گا؟ اگرچہ ایک بڑی مائنیوٹ مائنورٹی پیدا ہوئی ہے مسلمانوں میں، اور وہ بھی اہل تشیع کے رد عمل کے طور پر ہوئی ہے. انہوں نے صحابہ کرام خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان غاسم سے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں اور ان کے شان میں گستاخیاں ازواج مطہرات کی شان میں، اور یہ کہ اور بھی صحابہ کرام بس وہ مسلم تھے یا منافق تھے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس سے آگے کچھ نہیں تھے. یہ چیزیں چونکہ ہوئی ہیں تو اس کے رد عمل میں ہمارے ہاں بھی ایک فرقہ پیدا ہوا جنہیں ناسمی کہتے ہیں. وہ حضرت علی پر تنقید کرتے ہیں، حضرت علی کے اقدامات کو غلط کہتے ہیں، حضرت حسین کو کہتے ہیں کہ وہ تو طالب حکومت تھے اور وہ اقتدار کے حریص تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ دونوں انتہائیں ہیں. ان دونوں انتہاؤں پر یکساں شدت کے ساتھ اقدام ہونا چاہیے. 14 سال کی قید بامشقت اگر طے ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کو زبان کھولنے سے پہلے سوچنا پڑے گا، اور اگر کوئی مطبوعہ چیز آ گئی ہے تو اس کو بند کیا جائے، اس کو جو ہے ضبط کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. یہ کام اگر نہیں ہوگا، اور اس سے آگے بڑھ کر میں آپ سے عرض کر دوں ایک اور کام کرنے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مذہبی جلوسوں پر پابندی لگا دی جائے. اپنی اپنی مساجد میں آپ کیجئے، اپنا مسلک بیان کیجئے، جو بھی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن جلوس کی شکل میں نہ آئیے. اب آپ کو معلوم ہے کہ تعزیے کے جلوس کے جواب میں ہی مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے در حقیقت میلاد النبی کے جلوس کو ایجاد کیا، ورنہ کہیں ہندوستان میں کہیں پر بھی جلوس عید میلاد النبی کا نہیں تھا. لیکن مولانا احمد رضا خان صاحب نے یہ دیکھ کر کہ اہل تشیع کے لیے تو بڑی ایک بڑی مضبوط سی چیز بنی ہوئی ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہو گیا یہ جلوسوں کا معاملہ، تعزیے کا معاملہ، تو اس کے جواب میں ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. تو پھر وہ عید میلاد النبی کے جلوس نکلنے شروع ہوئے. ان سب پر پابندی ہونی چاہیے. میلاد النبی کا جلسہ کیجئے، سیرت النبی کا جلسہ کیجئے، مساجد میں تقاریر کیجئے، جو اور کیجئے، اسی طریقے سے عزاداری ہے امام بارگاہوں میں کیجئے. لیکن یہ کہ سڑکوں پر آنا، اور اب تو خاص طور پر جبکہ آپ کو معلوم ہے جب سے یہ زیادہ تلخی پیدا ہوئی تو اب آپ کو معلوم ہے کہ جب تعزیے نکلتے ہیں تو مارشل لا کا سا گمان ہوتا ہے. اب وہ بات ہوتی ہی نہیں. پہلے تو ہوتا تھا شیعہ سنی مل کر تعزیہ نکال رہے ہیں، اور سنی بھی دیکھتے ہیں بہت کھڑے ہو کر، اور اس سے یہ کہ ان کو بھی موقع ملتا تھا وہ کہ اپنے مسلک کا ذرا زیادہ پرچار اور اظہار کر سکے. اب کون ہے؟ اب تو فوج اور پولیس کے اظہار میں آ کر تو وہ تعزیہ نکل رہے ہوتے ہیں، اور جو جہاں سے نکل رہا ہے وہاں کی کھڑکیاں تک بند کروا دی جاتی ہیں، اور چھتوں پر کھڑا ہونا بھی منع ہوتا ہے. تو یہ حال ہے. تو اس صورت حال میں اہل تشیع ہمارے بھائی جو ہے وہ خود سوچے کہ اس کے اوپر کوئی اصرار جو ہے مفید نہیں ہے، اور اس طرح کی کوئی مفاوت ہو جائے، اللہ کرے کہ ہو جائے، لیکن یہ کہ جب تک اس قسم کے کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھائے جائیں گے اس وقت تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا. آپ دو جماعتوں کو، وہ مواد موجود ہے، وہ کسی اور جماعت کے نام سے سامنے آ جائیں گے. کتنی جماعتوں کو آپ روکیں گے؟ اخبارات کا ہمارے یہاں ہوتا تھا، ایک اخبار جو ہے اس کا ڈیکلریشن کینسل کیا گیا، وہ کسی اور نام سے اس نے اخبار نکال لیا. یہ دنیا میں ہوتا آیا، یہاں بھی ہوتا رہے گا. جب تک کہ وہ فساد خون کا علاج نہیں ہوتا اس وقت تک در حقیقت یہ پھوڑے پھنسیاں نکلتی رہیں گی. تیسری بات ہے مدارس دینیہ کی اصلاح اور ترقی، اور مساجد کی تنظیم اور تسجیل کہتے ہیں، رجسٹریشن، سجل کہتے ہیں کتاب کو، تسجیل رجسٹریشن، مسجدوں میں رجسٹر ہوں، دینی مدارس میں رجسٹر ہوں. ان دونوں چیزوں میں فی نفس سے ہی کوئی خرابی نہیں ہے. مساجد کی رجسٹریشن ہو، مسجد کا کون ہے، کس نے بنائی ہے، کس مسلک کی ہے، اچھا ہے، تاکہ پھر یہ کہ کسی دوسرے مسلک والوں کو اس کے اوپر خامخواہ کا حملہ آور ہونے کا موقع نہ ملے. وہ مسجد جو ہے وہ منتظم کون ہے، اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، اس مسجد کی آمدنی کیا ہے، اس کے اخراجات کیا ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے. انتظامی اعتبار سے مسجدوں کی تنظیم اور تسجیل کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طریقے سے مدارس دینیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں نصاب دو طرح آ رہے ہیں، ایک ہمارا سکولوں اور کالجوں کا ایک علیحدہ نظام تعلیم، اور دینی مدارس کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ سے نظام تعلیم جو ہے، یہ صحیح نہیں ہے. علم ایک وحدت ہے. دین و دنیا ہمارے ہاں جہاں سیاسی سطح کے اوپر دین و دنیا ایک ہے، علمی سطح پر بھی دین و دنیا ایک ہے. اس پوری کائنات میں جو مظاہر کائنات ہیں، جو فینومینا آف دی نیچر ہے، انہیں اللہ نے آیات کہا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. یہ تو سب نشانیاں اللہ کی. ان نشانیوں کا مطالعہ کرو، ان سے سبق حاصل کرو، ان سے انفر کرو، نتائج اخذ کرو. یہ مطلب ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو. لہذا یہ در حقیقت یہ کائنات کیا ہے؟ یہ ورک آف گاڈ ہے، اللہ تعالیٰ کا عمل ہے. وہ اس کو اس نے بنایا اور چلا رہا ہے. اور قرآن کیا ہے؟ ورڈ آف گاڈ ہے. تو ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ میں کوئی بھی تضاد ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے علم کی کم فہمی نارسائی ہے ہمارے ذہن کی کہ ہمیں اس میں تضاد نظر آتا ہے. ورنہ ورک آف اللہ اینڈ ورڈ آف اللہ، اللہ کا کلام اور اللہ کا فعل، اس میں تضاد نہیں ہو سکتا. عام انسانی سطح پر بھی ہم کہتے ہیں قول و فعل کا تضاد بہت بری شے ہے، بہت بری شے ہے. آدمی کے قول اور فعل کے اندر جو ہے وہ ایک رنگی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے قول و فعل میں تضاد کیسے ہو جائے گا؟ لہذا مطالعہ جو ہے کائنات کا، فطرت کا، سائنس کا، یہ اور ہمارا دین کا، قرآن کا، حدیث کا ساتھ ساتھ چلنے چاہیے. لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو ہے اس میں اگر ابتدائی قدم یہ بھی اٹھائے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ابتدائی قدم کے طور پر کہ ابتدا جو ہے عربی مدارس میں کچھ سائنس اور ریاضیات وغیرہ کو شامل کر دیا جائے، اور جو ہمارے اسکول اور کالج جو ہے اس میں جو ہے اسلامیات کا عنصر بڑھایا جائے. وہ صرف جو ہے برائے بیت نہ ہو، اپینڈکس نہ ہو، بلکہ پھر واقعی اس کے ساتھ دم کیا جائے تاکہ ہوتے ہوتے کم سے کم ہائی اسکول لیول تک یہ دونوں نظام ایک ہو جائیں. جس کی بہترین مثال ہمارے سامنے سعودی عرب میں موجود ہے. سعودی عرب میں یہ مدارس جو ہیں، ہائی اسکول جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ایک ہی تعلیم ہے. جو علماء بننے والے ہیں وہ بھی وہیں پڑھتے ہیں، جو ڈاکٹر بننے والے ہیں، انجینئر بننے والے وہ بھی وہیں پڑھتے ہیں. سب کی تعلیم ایک ہے. البتہ اس کے بعد جیسے ایک سٹیج پر آ کر اسپیشلائزیشن آتی ہے. آپ نے ایف ایس سی کر لیا ہے، اب آپ جا رہے ہیں انجینئرنگ کالج کے اندر، کوئی ایم ایس سی کرنے جا رہا ہے فزکس کے اندر، اسی طریقے سے کوئی جا رہا ہے ڈاکٹری کے اندر، کوئی جا رہا ہے بی اے کر کے لا کے اندر. تو انہوں نے پھر کالجز بنا دی. یہ کلیت الشریعہ ہے، یہ کلیت اصول الدین ہے، یہ کلیت الطب ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ ان کے جو مختلف کالجز ہیں وہ آگے جا کے بات چلی جاتی ہے. امریکہ میں بھی ہائی اسکول وہ 12 برس کا ہے، اس کے بعد یونیورسٹی شروع ہو جاتی ہے. کالج نام کی شے وہ علیحدہ نہیں ہے کہ کچھ اسٹیج آتی ہو. ہمارے ہاں تو یہ ہائی اسکول پھر کالج پھر یونیورسٹی. وہاں تو یہ ہے کہ ہائی اسکول سے سیدھے آپ یونیورسٹی جاتے ہیں. یونیورسٹی ہی میں یہ مختلف کالج ہے. وہ کلیت طبیعیات ہو، فزکس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ایک کالج ہے. اسی طریقے سے کوئی اور ہے، باٹنی ہے، بایولوجی کا ہے، وہ بھی ایک کالج ہے. اس حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ اصل مسئلہ جو ہے وہ نیت کا ہے کہ یہ آپ کس نیت سے کرنا چاہتے ہیں، ارادہ کیا ہے آپ کا. اس لیے کہ یہ بہت پرانا مقولہ ہے، کلمۃ حق اریدہ بہ الباطل. اور یہ قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو کہا کرتے تھے خوارج ان الحکم الا للہ. ان کا نعرہ یہ تھا، حاکمیت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق، یہ بات جو کہہ رہے ہو تو حق ہے، 100% درست ہے. اریدہ بہل باطل، اس سے جو ان کا مقصود ہے وہ باطل ہے. وہ نظام حکومت جو خلافت راشدہ کا تھا اس کی نفی کر رہے ہیں، خلیفہ بھی نفی کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے. حاکم اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب خلافت کے نظام میں خلیفہ کا مقام وہ ہے کہ اب اس کا حکم ماننا پڑے گا. اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں سے صاحب امر ہو. اس کی نفی کے لیے وہ کہتے تھے ان الحکم الا للہ. تو بات بظاہر درست تھی، کلمۃ حق اریدہ بہ الباطل. اسی طریقے سے اس وقت شکل یہ ہے، یہ جان لینا چاہیے کہ اگر اس سے مراد ہے اس ملک کو سیکولر بنا دینا، تو یہ چیز میں نے ابھی اشتہار کل ایک شائع کرایا ہے نوائے وقت میں، شاید آپ میں سے بہت سے حضرات کی نظروں سے گزرا ہو. اولاً تو یہ ممکن نہیں ہے، میرے نزدیک ممکن نہیں ہے. پاکستان ترکی نہیں بن سکتا، مصر نہیں بن سکتا. پاکستان کا ایک جینیسس ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، یہاں علماء کے اثرات ہیں. اس حوالے سے یہ ملک جو ہے ترکی یا مصر نہیں بن سکتا. اگر خدا نہ خواستہ بنا دیا گیا تو ختم ہو جائے گا، پھر یہ باقی نہیں رہ سکتا. مچھلی کو اگر آپ پانی میں سے نکال کر خوشبو پر ڈال دیں وہ مر جائے گی. پاکستان کا رائزوم بھی اترے جو ہے وہ اسلام ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے. پھر ترکی ہو یا مصر ہو، وہاں سپورٹ کے لیے نیشنلزم موجود ہے، ترک نیشنلزم، ترک قومیت، قوم پرستی، نسل پرستی، نسلی قومیت، عرب نیشنلزم، لنگوسٹک نیشنلزم. ظاہر بات ہے کہ پاکستان میں کوئی نسلی نیشنلزم یا لسانی نیشنلزم ایسا موجود نہیں ہے جو ان چاروں صوبوں کو اور تمام علاقوں کو جوڑ سکے. یہاں تو جوڑنے والی شے اگر کوئی ہے، اگر کوئی نقطۂ ماسکہ ہے جوڑنے والی شے، تو ایک ہی ہے، شیرازہ بندی کرنے والی شے صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے. اس حوالے سے اگر تو صدر مشرف صاحب واقعتاً ان اداروں کی اصلاح چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان اداروں کو سیاست سے پاک کر دیا جائے، میں ان کی تائید کروں گا، بشرطے کہ حکومت کے لیول پر دین اور مذہب کو ایک کر دیا جائے، وہاں جمع کر دیجئے، تو پھر ان اداروں کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ سیاست نہ ہو، مسجدوں میں سیاست نہ ہو، تدینی تعلیم ہو، اخلاقی تعلیم ہو، حقوق اللہ، حقوق العباد کی تلقین کی جائے اور کچھ سیاسی بات پر کی جائے، تو ملکی حالات کے بارے میں تبصرہ نہ کیا جائے، وہ سیاست علیحدہ پلیٹ فارم سے چلے، مسجدوں کے اندر وہ چیزیں نہ ہو، لیکن بشرطے کہ آپ اس ملک کی اعلیٰ ترین سطح پر دین و مذہب کو ایک کر دیں. یہ جو پاکستان وجود میں آیا ہے وہ تو جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. علامہ اقبال ہے مفکر پاکستان، انہوں نے دین اور دنیا کی اور دین اور ریاست کی اور چرچ اور سٹیٹ کی علیحدگی جو ہے، یہ کرسچینٹی کا معاملہ ہے، یہ یورپ کا معاملہ ہے، یہ امریکہ کا معاملہ ہے، یہ مغرب کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ نہیں ہے. اور دوسرے ممالک نے اس کو قبول کر بھی لیا ہے تو پاکستان میں یہ، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، اول تو یہ چلے گا نہیں، اس لیے کہ میرے نزدیک، مجھے یقین ہے پاکستان مشیت اس دن میں قائم ہوا ہے اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک مینار روشنی بننے کے لیے. یہ مشیت اس دن ہے، یہ 27ویں شب میں نازل ہوا تھا، ہماری کوتاہیوں سے اس میں بہت تاخیر ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی سزا کا کوئی بڑا کوڑا ہماری پیٹھ پر آ برسے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ پاکستان، ظاہر بات ہے کہ یا تو یہ کہ کامیاب نہیں ہوگی کوئی کوشش اس کو سیکولرائز کرنے کی، بلکہ جو کوشش کرے گا، جو ارادہ خدا بندی سے ٹکرائے گا، وہ خود پاش پاش ہو جائے گا، اور یا اگر خدا نہ خواستہ، پھر میں سمجھوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ صدر مشرف جو ہے پاکستان کے گورباچوف بن جائے، پاکستان کے خاتمہ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے ہو جائے، جیسے کہ گورباچوف کے ذریعے سے وہ گریٹ یو ایس ایس آر جو ہے تحلیل ہو گئی تھی. یہ ممکن ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جبکہ اللہ تعالی ہماری مہلت عمل کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے اور ہمارے اوپر عذاب الہی نازل کرنے کا حکم صادر کر دے، تو پھر ہوگا. پھر آپ اسے سیکولر بنائیں گے تو اس مچھلی کے مانند ماہی بے آب کی طرح تڑپ کر ختم ہو جائے، اور پوری دنیا کے اندر اس کی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں. امریکہ کا ٹاپ کا تھنک ٹینک ہے جس نے کہا 2020 میں کوئی پاکستان نام کا ملک نہیں ہوگا. اس سے پہلے ایک قرآن چھپی تھی کہ 2006 میں پاکستان کے 6 ٹکڑے ہو چکے ہوں گے. بہرحال ان کے منہ میں خاک، اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان برقرار رہے. لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ میں نے عرض کیا ہے کہ مساجد کی تنظیم اور تسجیل، رجسٹریشن اینڈ آرگنائزیشن اینڈ اصلاح، اس طرح لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ ہے. لاؤڈ اسپیکر کو واقعتاً یہ ہے کہ جس طرح کا بیجا استعمال ہوتا ہے اسے ختم ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، غلط استعمال ہوتا ہے. مسجد میں چند لوگ ہیں اور یہ کہ لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے پورے محلے کو جو ہے وہ بجایا ہوا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. مسجدوں کے اندر جو ہے وہ انتظام ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر آواز رہے. ہماری یہ مسجد اس اعتبار سے بالکل یونیک ہے. ایک تو اس کے آس پاس کوئی آبادی ہے ہی نہیں جس کے کہ آرام میں کوئی خلل ہو، جس کے کوئی اطمینان کے اندر جو ہے کوئی رکھنا پیدا ہو جائے. نمبر دو یہ کہ اس کا تو اصل میدان جو ہے کھلا ہے، یہ تو چھوٹا سا ہال ہے، جتنے اندر ہوتے ہیں 5 گنا آدمی تو اس سے زیادہ باہر ہوتا ہے، تو اس تک تو ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی کی آواز بغیر لاؤڈ اسپیکر کی نہیں پہنچ سکتی. تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ چونکہ پرویز مشرف صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی اپنی تقریر میں بھی کہ میں واعظ کی بھی اجازت دے رہا ہوں، لیکن ہمارے ہاں نظام حکومت جو ہے اس کے اندر جو ہے چیزوں کے، یعنی معاملات کے ایک دوسرے تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ جاتی ہے، ریڈ ٹیپزم ہے. ہماری شاید حکومتوں کو لوکل لیول کے اوپر ہمارے پولیس آفیسرز کو یہ اطلاع نہیں پہنچی ہے، لیکن آج ہی یہ ہوا ہے. ابھی جو کنونشن ہو رہا ہے اسلام آباد میں، ہو چکا ہوگا، اب تو ختم ہو چکا ہوگا، ہو رہا تھا، میں نے دیکھا ہے صبح 9 بجے 10 بجے ہو رہا تھا، اور پرویز مشرف صاحب کی تقریر ہو رہی تھی، اس میں علماء اور بہت سے لوگ جمع تھے دینی، اور وہاں پر انہوں نے کہا، جب سوال کیا گیا کہ آپ نے تو اپنی تقریر میں کہا تھا کہ واعظ بھی مستثنا ہوگا، واعظ میں بھی لاؤڈ اسپیکر استعمال ہو سکتا ہے، لیکن حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ واعظ کے اندر نہیں، صرف اذان اور صرف خطبے کے لیے ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، اگر کوئی مغالطہ ہے تو اس کی اصلاح کر لیجئے، اور وہ یہ کہ واعظ کی بھی اجازت میں دے رہا ہوں، لیکن یہ کہ جیسا کہ انہوں نے اپنی اصل تقریر میں کہا تھا، میں دیکھوں گا کہ اس اجازت کا غلط استعمال تو نہیں ہوتا، فرقے واریت کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کے لیے، اکسانے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کوئی ہنگامہ کرنے کے لیے تو کوئی بات نہیں ہوتی. یہ بات ہے، ان کا حق ہے کہ وہ اس کو جو ہے اس کی نگرانی کرے، مانیٹرنگ کرے، کہ بات مثبت آنی چاہیے، درمیانی آنی چاہیے، ایسی آنی چاہیے کہ جس میں واقعی خلوص جو ہے کار فرما ہو. بہرحال یہ اگر اس کو معاملہ کیا جائے ریاست کو، اب اس سطح پر جو ہے اسلام کو ایک وحدت کی حیثیت سے، اسی لیے میں نے آج آیتیں کون سی پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ہمارا ایک حصہ تو اسلام کا ہے. ابھی کہہ رہے تھے صدر صاحب اپنے خطاب میں، ہم سب مسلمان ہیں. بھائی مسلمان تو ہیں، اسلام پر عمل کتنا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کتنے کچھ اسلامی قوانین نافذ کیے؟ سوال تو یہ ہے، عمل بتائیے نا. برائے اور ہر کے اندر سینہ داری، جو بندر ہے اس کو باہر عمل کے اندر بھی تو لے کر آئیے. اگر اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کیجیے. اس حوالے سے خود خروف حصل میں کافہ، پورے تو پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس بینات آ چکی ہے، قرآن مجید کی آیات بینات کی شکل میں اللہ کے واضح ہدایات آ چکی ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو اللہ زبردست ہے، بڑا دھمکی آمیز انداز ہے یہ. اللہ کے احکام کے اندر اگر اس طرح کی تفریق تم کرو گے تو جان لو وہ بہت زبردست ہے، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. وہ حکیم بھی ہے، فوراً پکڑتا نہیں ہے، مہلت دے دیتا ہے، لیکن یہ کہ جب پھر پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے. ان بس رب کا لشدید انہ ہوا یبن ہوا یعید. اسی سورہ بقرہ کے اندر یہ تو آیات جو ہیں 208 اور 209 سے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، آیت نمبر 85 بڑی طویل ہے، اس کا ایک ٹکڑا بھی میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا. یہ گویا کہ اسی چیز کو منفی انداز میں، مثبت انداز میں تو یہ کہا پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، منفی انداز میں کیا کہا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو رد کرتے ہو؟ کچھ احکام سر آنکھوں پر، نماز پڑھو روزہ رکھو سر آنکھوں پر، سود کی حرمت نہیں، 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 یہ ہم نہیں کر سکتے. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، دین کے احکام میں اگر تم نے یہ تفرقہ کر ڈالا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے. الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے دنیا کی زندگی میں تو ذلیل و خوار کر دیے جائیں، رسوا کر دیے جائیں. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں، شدید ترین عذاب، کفار سے بڑھ کر. کافر نے تو کہہ دیا میں نہیں مانتا، بات ختم. لیکن یہ کہتا میں مانتا ہوں اور پھر نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے. جو خادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، مگر نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ جانتا ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. اس حوالے سے اب میں نے جو اشتہار شائع کیا تھا وہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. جناب جنرل پرویز مشرف صاحب، السلام علیکم و یهدیکم اللہ، آپ پر اللہ کی سلامتی بھی ہو اور اللہ آپ کو ہدایت بھی دے. آپ کے تاریخی خطاب کے بعض دوسرے نکات، خصوصاً جہاد کشمیر اور جہاد حریت سے پسپائی سے قطع نظر. میں ان دونوں باتوں میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اس اشتہار میں میں نے ایک جملے میں رکھا ہے کہ میں ان کو اس میں نہیں چاہتا کہ ان کی جو توہین و تذلیل زیادہ ہو، اس لیے کہ انہیں اپنے تھوکے ہوئے چاٹنے پڑے ہیں، اس میں بہرحال ان کے لیے ایک پہلو جو ہے اہانت آبیز ہے، میں نے اس سے قطع نظر کر لیا. آپ کا پاکستان کو اسلام کا قلعہ قرار دینا بہت مبارک ہے، اور یہاں علامہ اقبال اور قائد اعظم کے تصورات کے مطابق اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کا عزم بھی نہایت خوش آئند ہے، لیکن آپ اپنے ان فرمودات کے لیے عمل کی گواہی بھی پیش کریں. چنانچہ یہاں اسلامی ریاست کی شرط اول کی تکمیل کے طور پر قرآن و سنت کی کامل بالادستی. اب جب آپ کہتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست، تو اسلامی کا لفظ پہلے آیا نا، اسلامی کی شرط کیسے پوری ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی ٹوٹل بالا دستی، اس کے بغیر وہ اسلامی نہیں ہے. اس کے بغیر تو وہی ہوگا فتؤمنون ببعض الکتاب وتؤمنون ببعض تکفرون ببعض، ایک حصے کو ماننا ایک کو نہ ماننا، ایک کو قبول کرنا ایک کو رد کر دینا. شرط لازم قرآن و سنت کی کامل بالا دستی قائم کرنے کے لیے دستور میں موجود اسلامی دفعات کو غیر مؤثر بنانے والے چور دروازوں کو بند کر دیں. یہ ہمارے 50-55 سال کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ دستور پاکستان میں کچھ اسلامی دفعات موجود ہیں. اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، نمبر ایک قرارداد مقاصد ہے جس میں کہ اللہ کی حاکمیت کا اقرار کیا گیا ہے. دفعہ 227 ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف کوئی قانون سازیاں نہیں ہوگی. فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی گئی ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کہ اس کو اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں حکم جو ہے یا فلاں قانون پورا کا پورا یا جزوی طور پر وہ کتاب و سنت کے منافی ہے تو اسے ثابت کرنے کا موقع دیا جائے، اور کورٹ پھر طے کر سکتی ہے کہ واقعتاً یہ خلاف ہے یا نہیں. یہ چند بڑے بڑے بہت اہم کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی ہے کہ جو گاہے گاہے مشورے دیتی رہتی ہے کہ یہ کام اسلامی ہے یہ غیر اسلامی ہے. تو یہ چند چیزیں ہمارے دستور میں ہیں، لیکن چور دروازے اتنے ہیں کہ یہ سب غیر مؤثر ہیں. قرارداد مقاصد کو ہمارے اپنے چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا یہ بھی ایک دفعہ ہے، پورے دستور کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی. اور وہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب تھے جو ہمارے ہاں پاکستانیت اور پاکستانزم کے بہت بڑے علمبرداروں میں سے، انہوں نے فیصلہ دیا بس یہ ایک دفعہ ہے، یہ پورے دستور کے اوپر تو حاوی نہیں ہو سکتی. دفعہ 227 شریف ہے، اسے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ساتھ باندھ دیا ہے کہ اس پر عمل صرف اس طریقے سے ہوگا کہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جو ہے مشورے دیتی رہے گی، اللہ اللہ خیر صلاح، آگے مشوروں کا کیا حشر ہوگا اس میں دستور خاموش ہے. فیڈرل سیریل کورٹ قائم کی ضیاء الحق صاحب نے تو اس کے اوپر دو ہتھکڑیاں دو بیڑیاں ڈال دی تھی، دستور پاکستان تمہارے دائرہ کار سے خارج، جوڈیشل لاس تمہارے دائرہ کار سے خارج، مسلم فیملی لاس تمہارے دائرہ کار سے خارج، اور فسکل معاملات مالی معاملات معاشی معاملات وہ بھی 10 سال تک تمہارے دائرے سے خارج. وہ 10 سال والی ہتھکڑی جو تھی وہ ٹائم بم جیسے ہوتا ہے، وہ ٹائم بم پھٹ گیا، ہتھکڑی کھل گئی. تو اس کے نتیجے میں فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ بینک انٹرسٹ کمرشل انٹرسٹ جو ہے یہ بھی سود ہے، ربا ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ورنہ یہ کہ اس سے پہلے اس کو حق نہیں تھا کہ وہ فیصلہ کر سکتے. یہ بیڑیاں ختم کی جائیں تو میں نے اس میں تجویز کیا ہے کہ جہاں آپ دستور میں بعض دوسری ترامیم پر غور کر رہے ہیں، جیسے اب آ گئی یہ ترامیم اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی کے لیے کوئی شخص نہیں کھڑا ہو سکتا جو گریجویٹ نہ ہو. نمبر دو یہ کہ اب اس میں مخلوط انتخابات کو دوبارہ شروع کر دیا گیا، ٹھیک ہے ترامیم کر رہے ہیں نا، ایک ترمیم یہ بھی کر دیجئے اور اس کو فوری طور پر نافذ کر دیجئے، حسب ذیل ترمیم کو فوری طور پر نافذ کر دیں. اس میں کیا ہے؟ نمبر ایک، دفعہ 227 کو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے علیحدہ کر کے دفعہ 2 الف یعنی قرارداد مقاصد کے ساتھ دفعہ 2 بے کی شکل دے دیں اور اس کی شق 2 کو حذف کر دیں. اس کی شق 2 کیا ہے؟ کہ اس پر عمل اسی طرح ہوگا صرف کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی مشورے دے گی، بس اللہ اللہ خیر صلاح. گویا کہ یہ دفعہ بائنڈنگ نہیں رہی، یہ آپریٹو نہیں رہی، یہ مؤثر نہیں رہی. نمبر 2، فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ کار پر عائد جملہ تحدیدات ختم کر دی جائیں تاکہ ہم اللہ کے مطالبے کے مطابق اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو سکیں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے. یہ نہیں یہ چیزیں شریعت سے ہم آزاد رکھنا چاہتے ہیں، ہمارا دستور شریعت سے آزاد، ہمارے عدالتی قوانین شریعت سے آزاد، ہمارے عائلی قوانین شریعت سے آزاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ چیزیں نہیں، بلکہ یہ کہ تمام چیزوں کے اندر اسلام کی بالا دستی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالا دستی. نمبر 3، فیڈرل شریعت کورٹ کے ججوں کی شرائط ملازمت ہائی کورٹس کے ججوں کے مساوی کر دی جائیں اور ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. اس غرض کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل میں شامل علماء کی خدمات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد کونسل کو ختم کر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے بعد اس کی چندہ ضرورت باقی نہیں ہے. یعنی ایک سفید ہاتھی ہے، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی کوئی بات لازم تو ہے نہیں، ماننی تو آپ نے ہے نہیں. اب خاص طور پر جبکہ شریعت کورٹ بن گئی ہے اور وہاں یہ ہے کہ جو بات فیڈرل شریعت کورٹ کہے گی وہ آپ کو لازمن ماننی پڑے گی، تب اس کے بعد کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ ڈیفنکٹ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں جو اہل علم ہیں، دانشور ہیں، جو بہت علماء موجود ہیں صاحب صلاحیت، ان کو فیڈرل شریعت کورٹ کے بینچ جو ہے وہ زیادہ بنائے جائیں تاکہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ تمام قوانین کو جو ہے اسلامی سانچے میں ڈھالنے قابل بڑھ سکے. اگر آپ اس سمت میں قدم بڑھائیں، غور سے سن لیجیے میری یہ بات، تب تو یہ گمان کیا جا سکے گا کہ مساجد کی تنظیم اور دینی مدارس کی اصلاح و ترقی کے ضمن میں آپ کے اقدامات نیک نیتی پر مبنی ہیں. بصورت دیگر اگر ادھر آپ قدم نہیں اٹھاتے تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ اسلام کا قلعہ اور اسلامی فلاحی ریاست کی گردان کرتے ہوئے اصلاً پاکستان میں خالص سیکولر نظام کے قیام کا عزم مصمم کر چکے ہیں، اور مساجد و مدارس پر کنٹرول کے ذریعے اصل میں سیکولرزم کے خلاف ممکنہ عوامی رد عمل کو روکنا مطلوب ہے. یہ مساجد قلعے ہیں اسلام کے، یہاں سے رد عمل ابھرنے کا اندیشہ ہے. لہذا ان کو جو ہے زنجیر پاب زنجیر کرنا یہ مقصود ہے تاکہ کوئی رد عمل عوامی سطح پر سامنے نہ آ سکے. اس صورت میں اولاً تو گمان غالب ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کہ خواہ آپ اس وقت بظاہر آل پاورفل یعنی بقول جدید ضیاء الحق مرحوم معاذ اللہ قادر مطلق نظر آ رہے ہیں، لیکن چونکہ میرے نزدیک پاکستان کا قیام مشیت ایزدی میں اسلام کی نشر ثانیہ اور پورے عالم انسانیت کے لیے ایک روشنی کا مینار بننے کے لیے ہوا ہے، چنانچہ امید قوی ہے کہ جو بھی اس ارادہ خداوندی سے ٹکرائے گا نہ صرف یہ کہ ناکام ہو جائے گا بلکہ پاس پاس ہو جائے گا. ثانیاً صرف اس بنا پر کہ مجھے آپ کی ذات سے یہ حسن ظن ہے کہ اگرچہ آپ کا دین و مذہب کے ساتھ تو کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، تاہم آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں اور اس کے بقا اور استحکام کے تہ دل سے متمنی ہیں، تو خلوص سے قلب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکستان کے حق میں سیکولرزم سب میں قاتل ہے، اس لیے بھی کہ اس سے پاکستان کا ریزون دیترے یعنی جواز ختم ہو جائے گا. کیا ضرورت ہے پاکستان کی؟ پھر بھارت کو ٹکڑے کائے کو کیا، اتنی خونی لکیر کائے کو کھنچوائی؟ نماز تو وہاں بھی مسلمان پڑھ رہا ہے، نماز تو امریکہ میں بھی پڑھ رہا ہے، روزہ امریکہ میں بھی رکھ رہا ہے، نماز اسرائیل میں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے پھر؟ اگر اسلام ایک نظام کے طور پر نہیں لانا، اسلام کو دین کی حیثیت سے نافذ نہیں کرنا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں، کوئی جواز نہیں. بھائی ہم پنجابی یہاں بول رہے ہیں، پنجابی اس پنجاب کے اندر بولی جا رہی ہے، کس قدر ایفینٹی ہے؟ آپ کے تہوار ایک جیسے ہیں، آپ بسنت مناتے ہیں تو مشترک بناتے ہیں، مل کر بناتے ہیں، آپ کی ثقافت کا بہت سا حصہ جو ہے وہ مشترک ہے. سندھی جو ہے سندھ کے اندر، وہ جو ہندو سندھی چلا گیا گجرات کاٹیاوار کے علاقے میں جا کر، اس کی بہت بڑی طاقت ہے اس وقت. سندھی زبان کی جو انٹرنیشنل کانگریس وہ بلاتے ہیں، یہ ساری ایفینٹیز موجود ہیں. مشرقی پاکستان تھا تو مشرقی پاکستان کی بنگلہ زبان اور مغربی بنگال کی بنگلہ زبان، ان کا کلچر، ان کی تہذیب بہت حد تک ایک دوسرے سے مماثل. تو اسلام کو مکمل نظام زندگی کی حصے سے نافذ کرنے کے لیے علیحدہ ملک کی ضرورت تھی، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ یہ بات بہرحال سمجھنے کی ہے کہ یہ در حقیقت پاکستان کے لیے سب میں قاتل ہے، اس لیے بھی کہ اس سے پاکستان کا ریزون دی اترے یعنی جواز ختم ہو جائے گا، اور اس لیے بھی کہ یہاں عوام کے اتحاد کے لیے اسلام کے سوا کوئی ترک نیشنلزم یا عرب نیشنلزم قسم کا نسلی یا لسانی نیشنلزم موجود نہیں ہے. لہذا اگر یہاں خدا نخواستہ سیکولر نظام قائم ہو گیا تو پاکستان خاکم بدہن لا محالہ عظیم تر سیکولر ریاست مہا بھارت میں مدغم ہو جائے گا، اور اسلامیان ہند کی 100 سالہ تاریخ حرف غلط بن کر رہ جائے. یہ 100 سالہ تاریخ حرف غلط کیسے بن جائے گی؟ 1906 میں مسلم لیگ بنی تھی، مسلم لیگ نے پھر دو قومی نظریہ پیش کیا تھا، مسلم لیگ نے پھر پاکستان کا مطالبہ کیا تھا، مسلم لیگ نے پھر پاکستان کو قائم کروایا تھا، لیکن یہ ساری جد و جہد جو ہے یہ نفی نسیم منسیہ حرف غلط. حرف غلط کیا ہوتا ہے؟ اسے مٹا دیا جاتا ہے، غلط لکھا گیا تو مٹا دیا جاتا ہے، حرف غلط تو مٹایا جاتا ہے. یہ پوری تاریخ ہماری 100 سالہ جو ہے اسلامیان ہند کی وہ حرف غلط بن کر رہ جائے گی، جس کی پیشن گوئیاں بھی عالمی سطح پر ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ یہ ہو کر رہے گا. بہرحال آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک مضمون چھپا ہے حنیف راوی صاحب کا، ہمارے یہاں کے سیکولر دانشوروں میں ان کا خاص مقام ہے، اور وہ کچھ منکرین حدیث کا جو اسلام ہے اس اسلام کے بھی وہ قائل ہیں، لیکن حدیث اور سنت کی جو اہمیت ہے دین کے اندر وہ اس کے قائل نہیں ہے. اس حوالے سے ان کا بیان جو ان کا جو مضمون چھپا ہے جنگ میں بھی اور نوائے وقت میں بھی، تو انہوں نے اس میں کہا فیڈرل شریعت کورٹ کو خود ختم کر دینا چاہیے، بس یہ ہے ڈیمارکیشن. میں یہ کہہ رہا ہوں فیڈرل شریعت کورٹ کو مزید مستحکم کیا جائے، اس کے اوپر جو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں وہ ہٹا دی جائیں تاکہ ہم پورے کے پورے اللہ کے دین میں داخل ہوں. یہ پروسیس شروع ہو جائے گا، اس میں وقت لگ جائے، پانچ سال، سات سال، دس سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، اصولاً فیصلہ ہو جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کے اثر قرب ہو جائیں گے. فیصلہ ہم نے کر لیا ہے، وقت لگ رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں یہ کہ رد و قضا ہوگی، فلاں چیز اسلام کے خلاف ہے کہ نہیں ہے، کوئی کہتا نہیں خلاف نہیں ہے، کوئی کہتا خلاف ہے. آئیے عدالت کے اندر، دلائل ہوں گے، علماء آئیں گے، دانشور آئیں گے، فیصلے کریں گے، جوریس کنسلٹ آئیں گے، پھر عدالت ایک فیصلہ دے گی، وہ فیصلہ پھر نافذ ہوگا. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں مشرف صاحب کے خطاب کے ضمن میں، جہاد کشمیر سے پسپائی کے ضمن میں انہوں نے جہاد کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے استخفاف کیا ہے جہاد کو، اس کو خفیف بنا دیا ہے، اس کا جو مقام اور مرتبہ دین میں ہے. یہ جہاد جو ہے بغیر جہاد کے ایمان نہیں، بغیر ایمان کے نجات نہیں، دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. اور یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نمبر ایک تو یہ کہ انہوں نے جہاد حریت کے تو لفظ سے ہی توبہ کر لیے، تائب ہو گئے، اور جہاد بیان کیے ہیں، یہ معاشرتی برائیوں کے خلاف جہاد اور فلاں کے خلاف جہاد، لیکن حریت کا نام نہیں لیا. بہرحال اس پر میں عرض کر چکا ہوں، انہیں اپنا تھوکا چاٹنا پڑا ہے، مجھے افسوس ہے ان کے لیے، ان کے لیے ہمدردی ہے، میں اپنے دل میں پاتا ہوں. ایک بحث انہوں نے چھیڑ دی ہے جہاد اکبر اور جہاد اصغر کی. قتال تو گویا کہ جہاد اصغر ہے، جہاد اکبر یہ ہے ناخواندگی کے خلاف اور اس کے خلاف اور اس کے خلاف اور بری رسومات کے خلاف جہاد کیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اخبار میں بھی بیان پڑھ لیا ہوگا بعض علماء کا کہ یہ حدیث مستند نہیں ہے. رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، یہ حدیث مستند محدثین کے نزدیک نہیں ہے. نمبر دو، انہوں نے غلطی یہ کی ہے، جو روایت آتی بھی ہے وہ غزوہ خیبر کے بعد نہیں ہے، غزوہ تبوک کے بعد حضور نے فرمایا، تبوک سے واپسے پر آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اگر یہ صحیح ہے تو اس کا موقع جو ہے وہ غزوہ خیبر کے بعد نہیں ہے، غزوہ تبوک کے بعد ہے. اچھا، جہاد اکبر سے صوفیہ نے مراد لے لیا نفس کے خلاف جہاد، اور اس میں یہ کہ دلیل بھی موجود ہے کہ حضور کی حدیث موجود ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو ہوئے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے. پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. اے اللہ کے نبی بتائیے سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. لیکن میرے نزدیک اس قول کا منشا بالکل دوسرا ہے. آپ کو معلوم ہے مدینے میں منافقین موجود تھے خاصی بڑی تعداد کے اندر، قدم قدم پر فتنے اٹھاتے تھے، حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا. کبھی مہاجرین اور انصار کے آپس میں خونریزی کرانی شروع کر دیتے تھے، یعنی وہ بازار گرم کر دیتے تھے. یہ دوسری بات ہے کہ حضور کی موجودگی کی برکت کی وجہ سے وہ معاملہ ٹل جاتا تھا. یہ سارے فتنے جو ہو رہے تھے، لیکن اس کے خلاف حضور نے کبھی اقدام نہیں کیا تھا، منافقین کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا. غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ نے فرمایا کہ اب ہم اقدام کریں گے منافقین کے خلاف. منافقین کے خلاف اصل میں اقدام نہ کرنے کا سبب کیا تھا کہ قبائلی معاشرہ تھا. منافق کون تھے؟ اوس اور خزرج کے لوگ تھے. وہ قبائلی عصبیت جو ہے وہ بڑک ہو سکتی تھی، اور اس سے یہ ہے کہ اسلامی ریاست کو زخم پہنچ سکتی تھی. لیکن اب غزوہ تبوک کے بعد جو حیثیت حاصل ہو گئی تھی، فتح مکہ پھر غزوہ تبوک، اس کے بعد حضور کو جو طاقت حاصل ہو گئی تھی، یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک کا ذکر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ہے، اور اسی میں یہ آیت آئی ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المہاد. اے نبی، کفار کے ساتھ ساتھ منافقین کے خلاف بھی جہاد کیجئے، اور ان پر سختی کیجئے، نرمی نہ کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ آیت آئی ہے سورہ توبہ میں بھی، سورہ تحریم میں بھی، دو مرتبہ. لہذا حضور نے تاریخ سے یہ ثابت ہے. پہلا قدم جاتے ہی کیا کیا انہوں نے؟ ایک مسجد بنا لی تھی، ایک فتنے کا اڈا بنانے کے طور پر اسے جا کر جلا دیا، اور بہت سے منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کیا، نکل جاؤ فلاں ابن فلاں ہماری محفل سے نکل جاؤ، پھر اٹھو چلے جاؤ یہاں سے. اس سے پہلے آپ نے کسی کا پردہ چاک نہیں کیا تھا. پھر حکم یہ بھی آ گیا کہ آئندہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. تو اگر آتے تھے ان کے بہن بھائی، ان کے دوست جو ہے بھائی بند، کہ جی یہ حضور ذرا ہمارا فلاں شخص جو ہے فوت ہو گیا ہے، اب آپ نماز جنازہ پڑھا دی، حضور توقف کر کے فرماتے تھے صلوا علی اخیکم، جاؤ تم خود اپنے بھائی کی نماز پڑھ لو، آپ فریق نہیں ہوتے تھے. اس سے بھی بات سامنے آ جاتی تھی کہ گویا کہ یہ شخص منافق ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ جہاد اکبر کہ بغیر کسی اندیشے کے کہ کوئی قبائلی عصبیت بھڑک اٹھے گی، آپ کو اب جہاد کرنا ہی کرنا ہے ان کے خلاف. بہرحال یہ جو بحث اب چھیڑ دی ہے مشرف صاحب نے، اس میں میں چاہتا ہوں اور خاص طور پر اس مسجد کے نمازیوں کو اور ان سے میں یہ توقع کرتا ہوں، جہاد کے سلسلے میں میں آپ سے مدد کا طالب ہوں. جہاد ہمارے دین کا بڑا اہم کانسیپٹ ہے، اور واقعہ یہ کہ اسے ہم نے غلط معنی پہنائے ہیں. ہم نے جہاد حریت کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اس سے جہاد کا لفظ بدنام ہوا ہے. الجزائر میں جہاد حریت تھا، کامیاب ہوا، سوشلسٹ ریاست قائم ہو گئی، اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی. یہ کیسا جہاد فی سبیل اللہ تھا کہ جس سے اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی؟ یہ کیسا جہاد تھا افغانستان میں روسیوں کے خلاف جو بعد میں فساد فی سبیل اللہ بن گیا؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا، وہ ایک جہاد حریت تھا، جائز ہے، اس میں بھی جان دینا جو ہے شہادت کا درجہ پانے کے مترادف ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ شہیدی کا. جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کے مراحل کیا ہے، اس کی منزلیں کون کون سی ہیں، اس کی آخری منزل قتال فی سبیل اللہ ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس موضوع پر میں چاہتا ہوں کہ آپ آج، یہ میرے نزدیک بہت اہم موضوع ہے، اس پر ایک بڑے جہاد کی شکل میں اس تصور کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا، اس موضوع پر میرے دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے کے تقریریں موجود ہیں، آڈیو کیسٹ انگریزی میں بھی اردو میں بھی، ویڈیو کیسٹ انگریزی میں بھی اردو میں بھی. لیکن ویڈیو کیسٹ ہمارے پاس ایک ایک دو دو ہی تھے صرف، وہ یہاں پہ لے آئے گئے، جو حضرات لینا چاہیں لے لیں، ورنہ میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ بڑی مقدار میں ان کی کاپیز کرا کے یہاں لے کر آؤں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اس کیسٹ کو لیں، اپنے دوستوں کو جمع کریں، چائے پلائیں اور وہ کیسٹ دکھائیں. صرف آڈیو جو ہے زیادہ دیر تک سننا آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، دو گھنٹے، سوا دو گھنٹے، ڈھائی گھنٹے، لیکن ویڈیو جو ہے اس کے ذریعے سے آپ اس کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں. آڈیو ویژول جو ہے دونوں چینلز چونکہ بیک وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، لہذا وہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس میں میں آپ سے تعاون چاہوں گا، لیکن مہم کی شکل میں تو اسے انشاءاللہ شروع کرنا ہے اگلے جمعے سے. آج میں جو لایا ہوں، ایک تو یہ کہ اس کتاب کا جو میرا جو ہے اردو خطاب جو ہے اس میں جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت پر، اس کو ہم نے اتار کر کتاب کی شکل میں بھی شائع کیا ہے. باقی یہ کہ آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، جہاد کیا ہے، آج اس تصور کو ہمیں عام کرنا ہے، تاکہ نہ یہ ہو کہ ہم مغرب کے زیر اثر آ کر جہاد کی نفی کر دیں، جیسے غلام احمد قادیانی نے کر دی تھی، قتال فی سبیل اللہ کی نفی کر دیں، دین کے لیے حرام ہے دوستوں قتال، یہ غلام احمد قادیانی نے کہا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قتال فی سبیل اللہ جاری رہے گا اس وقت تک جبکہ دجال کے مقابلے میں حضرت مسیح اور مسلمان میدان میں آئیں گے اور جنگ ہوگی، اس وقت تک جہاد ماذن، الجہاد ماذن منذ یوم بعث اللہ الى ان يقاتل هذه الامه الدجال، جب تک کہ دجال کے ساتھ آخری جنگ نہیں ہوگی یہ قتال جاری رہے گا. تو اس پر میں نے آپ سے چاہا ہے کہ آپ اس میں میرے ساتھ تعاون کریں اور اس کو اس مسجد کی سطح پر ایک تحریک کی شکل دے دیں کہ یہاں کے نمازی جو ہیں ان آڈیو ویڈیو کو عام کریں اور ان کے لیے محفلیں منعقد کریں، لوگوں کو بلائیں، چائے پلائیں، انہیں کھانا کھلائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے. حضور نے بھی دین کی طرف سب سے پہلے بلایا تھا بنی ہاشم کو، تو دو مرتبہ کھانا کھلایا تھا. آپ اس کام کے اندر جو ہے آغاز کریں. بہرحال جہاں تک مخلوط انتخابات کا تعلق ہے، مجھ سے رائے مانگی اخبارات نے، تو میں نے یہی کہا اور چھپ بھی گئی بعض جگہوں پر کہ جہاں تک تو اصولی تعلق ہے، یہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے، دو قومی نظریے کے خلاف ہے، لیکن بہادات موجودہ جب مسلمانوں کی بہت غالب اکثریت ہے اس ملک کے اندر اور جو غیر مسلم ہیں بہت ہی قدر قلیل ہیں، اقل قلیل، تو کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوتا، بلکہ انتظامی اعتبار سے اگر سہولت ہو جاتی ہے تو میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا. گریجویشن اور پنجاب اور پروونشل اسمبلی کے لیے ایف اے کی تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح قدم ہے. علماء دین جو ہیں، جو فارغ التحصیل ہیں، ان کا معاملہ مختلف ہے. ان کو تو جو بھی فارغ التحصیل ہے وفاق المدارس سے، ان کو تو ایم اے کے برابر جو ہے تسلیم کیا جاتا ہے. تو یہ نہ سمجھیے کہ علماء حصہ نہیں لے سکیں گے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے لیے وہ جو ہے علیحدہ سے قانون بن جائے گا. ووٹر کی عمر کے بارے میں میری ذاتی رائے یہ ہے یہ ولیٹائل ایج جو ہوتی ہے 18 برس کی، اس کی بجائے کم سے کم 25 برس کی عمر ہونی چاہیے تاکہ یہ کہ ذرا نسبتاً پختہ ہو جائیں. اول تو یہ 40 برس کی عمر ہے انسان کے شعور کی پختگی کے قرآن مجید کی روح سے، حتی اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنۃ، تو امیدوار تو 40 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا ہو، پروونشل کا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ووٹر جو ہے 25 برس کی عمر میں حضور نے شادی کی ہے. یہ گویا کہ ہمارے لیے ایک لینڈ مارک ہے، یہ بھی ایک گویا کہ میچورٹی کی ایک عمر کا معاملہ ہے. خواتین کی سیٹوں کا معاملہ جو ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے، وہ دجالی فتنہ جو ہے جو عورتوں کو آزاد کر کے سڑکوں پر لانا چاہتا ہے اور شانہ بشانہ مردوں کے کرنا چاہتا ہے، یہ دجال کا آخری ہتھیار ہے. اور اس کے لیے بیجنگ کانفرنس ہوئی، اس کے لیے قاہرہ کانفرنس ہوئی، اس کے لیے پھر بیجنگ پلس 5 کانفرنس ہوئی. یہ دجالی فتنے کا بہت بڑا ہتھیار ہے جس میں کہ ہم ان کے کارندے بن گئے ہیں. اس میں میرے خیال میں یہ کام غلط ہے. جب آپ عام انتخابات میں عام سیٹوں پر بھی عورتیں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں، الیکشن لڑ سکتی ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کو علیحدہ سیٹیں دینا میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات من ذکر.